يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. یہ سورہ حجرات ہے، اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ کل پانچ قسم پر ہے. بعض احکامات کا تعلق اعتقادات کے ساتھ ہے، یعنی انسان کے عقیدے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اور دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور جتنے عقیدے شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے کسی ایک عقیدے میں بھی آدمی اس کو نہ مانے تو اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. اس لیے کہ عقائد کا تعلق قرآن کریم کی آیات سے ہے. کسی نے کسی ایک عقیدے کو بھی نہیں مانا گویا اس نے قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کیا، اور جو بھی قرآن کریم کی کسی بھی آیت بلکہ ایک حرف کا بھی انکار کرے گا تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. لہذا ایک قسم تو شریعت مطہرہ کے احکام کی یہ ہے کہ جس کا تعلق اعتقادات کے ساتھ ہے، اور دوسرے احکامات وہ ہیں کہ جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، جیسے بے و شرا وغیرہ کرنا، اور تیسرا ہے عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادات کے ذمے میں آتا ہے، اور چوتھا ہے معاشرات، آپس کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہونے چاہیے. اور چونکہ قرآن کریم ہر ایک کی رہنمائی کرتا ہے، لہذا اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرات کے بارے میں کچھ احکامات ذکر کیے. اس سے پہلے پندرہویں پارے میں بھی غالباً پندرہ حکم ایسے بیان کیے کہ جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. مثلاً یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو، زینا مت کرو، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان جو کرو اس کو پورا کرو، واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، اور پھر اگر تم بیع و شرا کا معاملہ کرتے ہو، بیچنا اور خریدنے کا تمہارا تعلق ہے، تو تم برابر سرابر بیچو، کسی پر کسی طرح کی زیادتی مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو. یہ سارے احکامات مختلف جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اس میں ایک حکم یہ بھی تھا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، خواہ مگر یہ کہ احسن طریقے پر، اس کے مال کی حفاظت کے خاطر، اس کے مال کو آپ دوسری تجارت میں لگانا چاہو تو یہ لگاؤ، باقی یہ کہ اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی نیت سے تم اس کے ہی مال کو پہلے اپنے لیے استعمال کرو تو شریعت نے اسے منع کیا ہے. تو یہ سارے احکامات ہیں، اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. تو ایسے ہی یہ جو حکم یہاں بیان فرماتے ہیں وہ بھی معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اصل میں قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آیتیں اس خاص واقعے کی وجہ سے نازل ہوتی ہے جس کو شان نزول کہا جاتا ہے. جو کسی واقعے کے تحت میں وہ آیت نازل ہو اس آیت کے بارے میں یوں کہا جائے گا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے. چنانچہ یہ آیت نازل ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ بنو تمیم ایک قبیلہ، وہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں ایک ایسا امیر چاہیے کہ جو ہماری رہنمائی کرے. تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی حکم فرماتے، اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کعقا بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقرر کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اقرا بن حابس کو مقرر کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دونوں آپس میں ضد کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ نہیں، کعقا کو بھیجو، اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں، اقرا بن حابس کو بھیجو. اور اس درمیان میں ان دونوں کی باتوں کے اندر کچھ تیزی آ گئی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ فرما نہیں رہے اس سے پہلے پہلے ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم پیش قدمی مت کرو، یعنی بات کرنے میں تم پہل مت کرو، اس لیے کہ یہ تو ابھی ان کے سامنے ایک بات آئی تھی، کچھ فرماوے اس سے پہلے آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ہی خود فیصلہ کرو کہ ان کو بھیجو، حالانکہ اگر آپ سے رائے لی جاتی کہ بھائی کن کو بھیجا جائے تب تو آپ رائے پیش کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ کی رائے پیش کرنے سے پہلے آپ ہی خود آگے سے کہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ ایسا مت کرو۔ اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا کہ جو بھی آدمی اپنے سے علم میں بڑا ہوا ہو یا عزت میں بڑا ہوا ہو یا یہ کہ عمر میں اس کی عمر بڑی ہو، تو نیچے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا احترام کرے۔ کوئی ایسی بات ہو کہ ایسی بات میں ان کی بات کرنے سے پہلے تم بات کرنے میں پیش قدمی مت کرو، یہ ساری باتیں اس آیت سے یہ سارے احکامات نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے اونچے، افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر صدیق، کہ انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ایک صحابی جب گزر رہے تھے ان سے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر فرمایا کہ تم کس آدمی کے آگے سے گزر رہے ہو؟ یہ آدمی وہ ہے کہ آسمان کے آفتاب میں سورج نے انبیاء کرام کے بعد اس سے بہتر کسی آدمی کو دیکھا نہیں ہے، لہذا تم اس آدمی کے آگے مت چلو بلکہ ان کو آگے چلنے دو۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے فرمایا، باقی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے اور صحابہ کرام پیچھے چلتے تھے، یہ احترام اور عزت کی وجہ سے۔ اور اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرم کریم قومی، قوم کا جو سردار ہے، قوم کا جو باعزت آدمی ہے، اس کا تم اکرام کرو، اس لیے کہ قوم نے جب اس کو عزت دی ہے تو تم بھی عزت دو، تم عزت دو گے تو ان کی عزت دینے کی وجہ سے تمہاری عزت بڑھے گی، یہ نہیں ان کی عزت تو قوم نے بڑھا دی ہے لیکن تم ان کا اکرام کرو گے تو تمہارے اکرام کی وجہ سے تمہارا اکرام خود بڑھ جائے گا، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اچھے خاندان کا آدمی ہے، اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، یا یہ کہ اونچے خاندان کا آدمی ہے، اچھے اخلاق والا آدمی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں ان میں ایک بات یہ فرمائی، ایک تو یہ فرمایا کہ بعثت معلمہ، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، دنیا والوں کے لیے میں معلم ہوں، ان کو میں تعلیم کروں گا۔ اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ مکارم اخلاق میں سکھاؤں، تو اچھے اخلاق کا ہونا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات کے اصل ہے کہ تم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یہاں تک کہ اگر تمہارے والدین اگر نعوذ باللہ کافر ہیں تب بھی تم کو والدین ہونے کی حیثیت سے تمہارے حق معاف نہیں ہوتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے آئے تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی ایک صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے تھی، ہماری ماں تھی، تو وہ جب آئی تو ام حبیبہ یا ام سلمہ، تو حضرت ابو سفیان جب آئے تو ان کے گھر میں داخل ہوئے تو جو بچھونا بچھا ہوا تھا تو حضرت ام حبیبہ نے وہ اٹھا لیا اور یہ کہا کہ یہ تو میرے آقا اور میرے رسول اور میرے شوہر کا بھی سنا ہے، تم تو ناپاک ہو، انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس اور ناپاک ہوتا ہے، میں ایسے پاک بستر کے اوپر آپ کو کہاں بٹھاؤں، تم کو اگر بیٹھنا ہو تو نیچے زمین پر بیٹھو۔ یہ انہوں نے اپنے جذبات کی وجہ سے ایسا کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام حبیبہ آپ کے لیے یہ چیز زیبا نہیں ہے، کچھ بھی ہے لیکن آپ کے تو باپ تھے، باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس کا اکرام اور اس کا احترام کرنا چاہیے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ تمہارے کافر اگر ماں باپ کافر بھی ہیں پھر بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کا اکرام کرو۔ بہرحال اس آیت سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہے، ان میں ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوا ہو اس بڑے ہوئے کے سامنے تم عزت اور احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ غالباً روح المعانی نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے 86 جگہ پر یا ایہا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا، ایمان والوں کو خطاب ان الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے. ایمان والے کا بہت اکرام ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نام بہت اونچی چیز ہے اور اللہ کا نام ایمان والے ہی لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پیار اور بہت محبت سے ایمان والے کو یہ خطاب فرماتے ہیں. تو علامہ طفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ذمہ میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں بہت پیار اور محبت سے یہ فرمان ہے. اور انسان کے اعلیٰ اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو پیار اور محبت سے کوئی بات کہی جائے تو اس کو ماننے میں ذرا برابر سنو چھیڑا نہیں کرنا چاہیے, فوراً اس کو قبول کر لینا چاہیے. لہذا لفظ ایمان کے خطاب کے ساتھ اللہ پاک نے جہاں پر بھی فرمایا یوں سمجھو کہ باپ نے اپنے بیٹے کو یوں کہا کہ اے بیٹے تم مجھے ذرا یہ بھی کر لو, تم یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ مت کرو. تو یہ جیسے باپ اپنے پیار اور محبت سے اپنے بیٹے کو خطاب فرماتا ہے, اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا الذین آمنوا کے ذریعے سے ایمان والوں کو پیار اور محبت سے خطاب فرماتے ہیں. لہذا جو بھی حکم کرنے کا ہے اس کو بشاشت کے ساتھ کرنا, اور جو نہ کرنے کا حکم ہے اس سے اپنے آپ کو بشاشت سے بچانا, یہ ایمان والے کی شان ہے اور ایمان والے کی یہ شان ہونی چاہیے. اور جہاں کہیں قرآن کریم میں یا ایھا الناس یا ایھا الناس سے اطلاق کیا, اس سے تمام لوگ مراد ہے. اس میں کافر بھی آ گئے اور مشرک بھی آ گئے اور مومن بھی آ گئے. مثلاً یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے. تو یہ خطاب مسلمانوں کو بھی ہے, وہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے, اور کافر کو بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے. تو اس میں عام خطاب ہے. ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگوں ڈرو تمہارے اس خدا سے جس خدا نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا. مسلمان جس طرح اپنے آپ, مسلمانوں کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ کافروں کے وہاں بھی ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے پیدا کیا ہے, لہذا جیسے مسلمان اپنے ایمان کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے, ایسے کافر لوگ تم بھی تمہارے پیدا کرنے والے اور تمہارا جو پالنہار ہے اس پالنہار کی ربوبیت کو پہچانو اور پہچان کر تم بھی ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عام خطاب ہے. جہاں یا ایھا الناس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الناس سے فرماتے ہیں, اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا تو یہ ایمان والے کو پیار اور محبت کا خطاب ہوتا ہے. اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی نعمتیں انسان کو جو ملتی ہیں مادی اور ظاہری. مادی نعمتوں میں تو یہ کہ انسان اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرتا ہے, چاہے وہ عزت ہے, منصب ہے, مال ہے, دولت ہے, یہ اسے اپنے دنیا کے مسائل حل کرتا ہے. تو مادی نعمت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بغیر محنت کے کسی کو دے دیتے ہیں. مثلا کسی کے موری سے اعلیٰ کا انتقال ہوا اور اس کا میراث جو تقسیم ہوا, اس کو آدمی جو زندہ ہے اس کو ہمیں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی مرے گا اور مجھے اتنا مال مل جائے گا. تو بغیر محنت کے اس کو یہ مال مل گیا. لیکن یہ تو مادی اعتبار سے ہیں. دنیا کی زندگی جب تک ہے, دنیا میں جب تک اچھلنا اور کودنا ہے, وہاں تک یہ مادیات سے آدمی فائدہ اٹھائے گا. لیکن جو روحانی نعمت ہے وہ ایمان ہے, اسلام ہے, اچھے اخلاق ہے اور اسلامی تعلیمات ہے. یہ ساری روحانی نعمتیں ہیں. تو روحانی نعمتیں انسان کو جو بغیر محنت کے ملی ہے, جیسے مسلمان گھر میں ہمارا پیدا ہونا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. ورنہ جس وقت ہم پیدا ہو رہے تھے دنیا میں کفار کے وہاں بھی بچے پیدا ہو رہے ہوں گے, نصارہ کے وہاں بھی, یہودیوں کے وہاں بھی ہو رہے ہوں گے, لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اب یہ ہمیں بغیر محنت کی یہ نعمت ملی ہے. تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم ہماری دعاؤں میں ایک لفظ یوں بڑھائیں کہ اللہ بغیر مانگے تو نے ایمان دیا, اور اس ایمان کے تقاضے پر تو زندگی پر عمل کرنا بھی ہمیں نصیب فرما, اور جس وقت ہماری جان جاوے اس وقت اس ایمان کی تو ہی حفاظت فرما کر ایمان کے ساتھ ہماری جان جاوے, تاکہ مومنانہ اور مسلمانہ طریقے پر ہماری موت ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خود خطاب کرتے فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ, کہ تمہارے ایمان نہیں ہے اس وقت جبکہ تمہارے اندر امانت داری نہ ہو. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعا میں یہ کہیں کہ اللہ یہ ایمان ہم تیرے خزانے میں امانت کے طور پر رکھتے ہیں جو تو نے ہمیں دیا. اس امانت کو ہمیں اس وقت جب ضرورت پڑے گی جب ایمان کا سکہ چلے گا، موت کے وقت قبر میں، میدان محشر میں یہ ایمان کا سکہ چلے گا، لہذا اس وقت تو ہمیں وہ امانت واپس کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ امانت انسانوں کو واپس کرتے ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین کا فرمان ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ہمارے بزرگان دین کا یہ فرمان ہے کہ ہم اس طرح کریں۔ اس لیے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ اصل میں ایک چیز کی حقیقت جب دل میں اترتی ہے تب آدمی اس کے لیے رات دن اور خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔ مثلا ہم سب کے دلوں میں مال کی محبت ہے، اب مال کی محبت اس کی حقیقت جب ہمارے دل میں اتری ہے تو ہم اس کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو خود بھی جدوجہد کرنا پڑتی ہے کرتی۔ اگر اس کے مقابلے میں ایمان کی حقیقت ہمارے دل میں آ جائے گی تو پھر ہمارے لیے رات کو اٹھنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے سامنے گر گرانا آسان ہو جائے گا، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس مسئلے کو مانگنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایسے ایک سامنے درخواست پیش کرنا کہ جو درخواست پیش کرنے سے راضی ہوتا ہے، اس سے مانگنے سے اللہ سبحانہ، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کے سخیوں کے پاس آپ جائیں گے، ایک مرتبہ دیں گے، دو مرتبہ دیں گے، تین مرتبہ دیں گے، چوتھی مرتبہ اپنا منہ بگاڑیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کریم داتا ہے کہ جس کے سامنے آپ مانگیں گے تو مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے، نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر مکرم اور مشرف کوئی چیز نہیں ہے، لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی چیز مکرم نہیں ہے، لہذا ہم دعا میں عاجزی اور انکساری کریں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دوسری جتنی عبادتیں ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، دوسری عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں تو ریاکاری کا احتمال ہو سکتا ہے، یعنی دوسروں کو دکھلاوے کا احتمال ہو سکتا ہے، اور ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا سا شرک ہے، دوسروں کے لیے عمل کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کے لیے عمل کرنا، لمبی نماز پڑھنا تاکہ لوگ کہیں کہ بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں، تو مسلسل روزے رکھنا تاکہ لوگ کہیں مسلسل روزے رکھتا ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ریاکاری کا کوئی احتمال نہیں، اس لیے کہ آدمی کو اپنی ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا، اور یہ خطاب بہت پیار اور محبت کا خطاب ہے، لہذا ایمان والے کی شان یہ ہے کہ ان حکموں پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پہلے پیدا کرے اور اس کے بعد عمل کرنے کی نیت کرے، اور صرف نیت کرنا کافی نہیں بلکہ اس نیت کے بعد اس نیت کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من عبادك الصالحین، اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.